نبی کا پیغمبر کو پرسا یوں دیا جائے اطراف مدینہ تک آواز بکا جائے نبی کا پیغمبر کو پرسا یوں دیا جائے اطراف مدینہ
فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بارجگہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صلی اللہ علیہ وسلم.
پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے کہ ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت, ان کی خوشیوں میں خوشیاں, ان کے غم میں غم نصیب فرمایا ہے. خدا کا انتہائی احسان ہے اس نے ہمیں رسول اللہ اور ان کی اولاد کی یہ محبت اور ان کے راستے پہ چلنا نصیب کیا ہے. اس دعا کے ساتھ پہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں ان کے بہترین تابے داروں میں قرار فرمائے. نسلاً بعد نسل قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو ان کے چاہنے والوں میں قرار فرمائے. اس دنیا اور اس دنیا میں ان کی ہمراہی نصیب فرمائے. پرچم قرآن اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے. انشاءاللہ اسی دنیا کے اندر ان کے وارث, ان کے فرزند کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے. ان کے نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے تمام کے حضور ادا احترام, ان کی جدہ ماجدہ کی تسلیت پیش کرنے کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. تمہاری اولاد جب تک گناہ کو سوچے گی ہم سزا نہیں دیں گے, جب تک گناہ کرے گی نہیں ہم سزا نہیں لکھیں گے. گناہ کرنے کے بعد بھی موقع دیں گے کہ نادم ہو کے توبہ کر لے, پھر بھی سزا نہیں لکھیں گے. اگر سزا لکھ بھی دی اور کبھی اس نے توفیق حاصل کی اور توبہ کر لی تب بھی ہم سزا کو معاف کر دیں، یہ خدا کا بڑا کرم ہے۔ اچھا جب ہم گناہ کریں نعوذ باللہ تعالیٰ تو اپنے عمل سے کرتے ہیں، لیکن جب لفظ جب بات آتی ہے توبہ کرنے کی تو وہ ہم سے کہتا ہے کہ اگر تم دل میں تھوڑی سی دیر کے لیے پشیمان بھی ہو جاؤ اسے بھی قبول کر لو، اسے بھی قبول کر لو۔ تم پہلا عملی پوائنٹ تو اس اعتبار سے لے لیجیے، شب جمعہ بھی ہے اور بی بی کے نام کی برکت ہے، وہ یہ کہ خدا مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے آج شب جمعہ کے اندر کہ کہیں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں آج شب میں صبح فجر سے پہلے، اور خدا تعالیٰ کے حضور کچھ ندامت کے احساس کے ساتھ توبہ طلب کرنا، استغفار کرنا کہ خدا تعالیٰ ان گناہوں کو بخش دے جو ہم نے زندگی میں انجام دیے ہوں گے دانستہ یا نادانستہ، چھپے ہوئے یا مخفی، اور استغفار کے لیے جو روایات اور آیات ہمارے پاس موجود ہیں اس میں برکتیں بے انتہا زیادہ ہیں۔ انشاءاللہ خدا تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہماری اور آپ کی اس ندامت اور شرمندگی کو استغفار کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ تو یہ بڑی سعادت ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے کہ خدا تعالیٰ نے ہمارے راستے کو معین کیا، ہمیں اس خاندان سے متصل کیا، بی بی کی معرفت نصیب فرمائی اور ان کے راستے کو پہچاننے کا ایک موقع دیا۔ یہ جس زمانے میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں یہ بہت بہت مناسب، بہت کارآمد زمانہ ہے، بہت اچھا زمانہ ہے ایک اعتبار سے۔ گمراہیاں یہاں بے انتہا ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، امتحان یہاں بہت سخت ہیں، لیکن میں اس کو اس اعتبار سے اچھا زمانہ کہتا ہوں کہ جو شخص کچھ جاننا چاہتا ہے، کچھ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے دروازے بند نہیں ہیں، محدود نہیں ہیں۔ آپ پہلے زمانے کو تصور کریں، جب ایک انسان ایک گاؤں میں یا ایک چھوٹے سے شہر میں ہوتا تھا، اگر کسی عالم کے علم سے فائدہ اٹھانا ہو دو میں سے ایک راستے تھے، یا تو یہ اس کے پاس چلا جائے، وہ اس کے پاس آ جائے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ اب اس علاقے میں جو بھی عالم تھا اس کے اثر میں جو نصیب ہونا تھا وہ لوگوں کو نصیب ہو جائے گا، عام لخت اس سے زیادہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ تو مثال کے طور پر ایسا بھی ہوتا تھا، مثلاً فرض کریں کہ ہم لوگ جب صوبہ سندھ کے اندرونی علاقوں میں جاتے ہیں تو وہاں پر لوگ یاد کرتے ہیں کہ فلاں سال میں ایک دفعہ فلاں عالم آئے تھے یہاں پہ۔ پہلے زمانوں میں ایسا ہوتا تھا کہ اس نے زندگی میں ایک دفعہ مثلاً فلاں عالم سے ایک بات سنی تھی، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اب الحمدللہ رب العالمین ہم لوگوں کے پاس موقع موجود ہیں، جو بھی عالم ہو، اب تو الحمدللہ ہم لوگ زبان کی قید سے بھی آزاد ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے ایسے علماء ہیں جو مثال کے طور پہ اردو نہیں بولتے، ان کی تقاریر جو ہیں وہ اردو ترجموں کے ساتھ آ جائیں گی، مثلاً انگلش نہیں بولتے، فارسی عربی ہے یا مثلاً کوئی اور زبان ہے، اس کے انگلش ترجموں کے ساتھ مل جائے گی۔ اس اعتبار سے بہت اچھا زمانہ ہے، ہم لوگ کے پاس کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے، لیکن اگر ایسا ہے تو پھر چیلنج بھی بہت زیادہ ہے، یہاں دعووں کے اوپر کام نہیں چل سکے گا۔ یہ ہو سکتا ہے کسی آدمی کو کسی دور میں پتہ ہی نہ ہو کرنا کیا ہے، پتہ ہی نہیں تھا کرنا کیا ہے، جو پتہ چلا وہ اس نے کر لیا تو وہ اس سے قبول ہے، اس کے پاس کوئی امکان ہی نہیں تھا، کیا جانتا۔ تو مثال کے طور پر میں نے عرض کیا کسی نے اسے کچھ سمجھا دیا وہی اس نے کر لیا، اب ایسا نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے نہیں پتہ تھا کیا کرنا ہے، دس موقع موجود تھے معلوم کر لیتے، اس میں کون سی پریشانی۔ اب مثال کے طور پر خاص کر اس مناسبت سے جس مناسبت میں ہم اور آپ ہیں، وہ یہ کہ اگر کوئی یہ کہے کہ مثلا میرے دل میں اس خاندان کی محبت ہے اور بی بی کی عظیم الشان شخصیت سے عقیدت ہے، وابستگی ہے، اور اس سے آگے نہ جائے، تو میرا اپنے خیال ہے کہ اس دور میں ایسا نہیں ہوگا کہ اس سے سوال نہ ہو، اس دور میں سوال ہوگا۔ لیکن بھائی تم کو اگر عقیدت تھی اور ہے یقیناً، محبت تھی، تم ان سے وابستہ تھے اور یقیناً ہیں، تو تم نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ ان کی زندگی کیا تھی، ان کا طریقہ کار کیا تھا، ان کے رسم و رواج کیا تھے، کس کی خاطر زندگی گزاری، کس کی خاطر جان دی، یہ سب تمہیں پتا ہونا چاہیے. ہر معصوم کے معاملے میں میرا خیال میں اب ایسا ہی ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں 12 اماموں کو مانتا ہوں اور مثال کے طور پر مجھے نہیں معلوم پانچویں امام کی حیات طیبہ میں کیا ہوا، شاید اب قبول نہیں ہوگا، اب پتہ ہونا چاہیے. اب مثال کے طور پر میں نے عرض کیا میں مناسبت کے اندر آنا چاہتا ہوں کہ مثلا بی بی کی حیات طیبہ سے اگر میں کہوں کہ وابستگی ہے میری اور ظاہر ہے کہ ہے، عقیدت ہے، محبت ہے، ہم ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہتے ہیں، ان کے راستے کو پیروی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا آپ یہ کام کریں گے کیسے، یہ کام ہوگا کیسے. زبانی دعویٰ تو کافی نہیں ہو سکتا، زبانی دعوے کے ساتھ عمل ہونا چاہیے. اس عمل کو ہر دعوے کی مناسبت میں رکھا جاتا ہے. اگر کوئی دعویٰ کر رہا ہے تو اس کے دعوے کو عمل کے ساتھ دیکھا جائے. تو مثلا اگر میں سوچوں کم سے شروع کروں اور آگے بڑھاتے ہوئے بی بی کی حیات طیبہ کو اختیار کرنے کی کوشش کروں تو مجھے کیا کرنا چاہیے، تو چند پوائنٹ آپ کی خدمت میں اس مناسبت سے عرض کروں گا اور ایک دو مقدموں کے ساتھ، ایک دو ابتدائی نکات کے ساتھ شروع کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. معمولاً جہاں کہیں بھی بی بی کی حیات طیبہ کے عنوان سے کہیں عرض کرنے کا موقع ملتا ہے تو میں اس نقطے کو عرض کرتا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ سوچیں کہ ان کی زندگی صرف خواتین کے لیے اسوہ حسنہ تھی. جیسے کہ ہم نہیں سوچ سکتے کہ ہم کہیں رسول اللہ کی زندگی صرف مردوں کے لیے اسوہ حسنہ تھی. اللہ کے رسول نبی تھے، مردوں کے لیے بھی تھے، خواتین کے لیے بھی تھے. اسی طریقے سے تمام آئمہ اطہار سلام اللہ علیہ اجمعین، ان کی زندگی سب کے لیے. تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ بی بی کی زندگی میں مردوں کے لیے کچھ نہ ہو؟ کیسے ممکن ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نکات ایسے ہوں گے جن کا تعلق خواتین سے ہوگا، خاص کر جن کو بیان ہونا چاہیے، جن کو بیان کرنا چاہیے، ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اور کچھ نکات ایسے ہوں گے یقیناً جن کا تعلق سب سے ہوگا، مرد ہو یا عورت ہو. جس طرح رسول اللہ کی ذات میں، اگر رسول اللہ کی ذات نے ہمیں کھانے پینے کے مستحبات سکھائے، مرد و عورت کی اس میں فرق نہیں ہے، دونوں کو بیان کیا ہے. مرد ہونے کے ناطے خود عمل کر کے دکھایا اور خواتین کو بھی بیان کر دیا نماز کا طریقہ کیا ہے، مرد و عورت کا رسم و رواج، معاشرت، اٹھنا بیٹھنا، یہ سب بیان کیا ہے. بیوی کی حیات طیبہ میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جو کچھ ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں، کچھ کو ہم تذکرہ کر رہے ہیں یہاں پر، کہ جو عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے ہوں گی، ہمیں دونوں کو دیکھنا چاہیے. پھر ایک اور معاملہ بھی ہے جو انتہائی اہم معاملہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ بی بی کے حیات طیبہ میں جس طرح سے مردوں نے برتاؤ کیا ہے، کیا اس سے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمیں خواتین کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا چاہیے؟ ہماری جو ہم جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، انسانی معاشرے، یہ مرد و عورت دونوں سے مل کے بنتے ہیں، اور ان دونوں کے ہونے کے باوجود ان کے بارے میں جو آراء ہوتی ہیں وہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں. 1400 سال پہلے اسلام نے دعویٰ کیا، اس زمانے میں کیا، اس کے بعد صدیوں تک لوگ اس کا انکار کرتے رہے، کہا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. 1400 سال پہلے اسلام نے کہا کہ عورت کو بھی میراث ملے گی، میراث میں عورت کا حق بھی ہے. 1400 سال پہلے انسانوں کے اکثر معاشروں کے اندر، اگر نہ کہوں 100%، تب بھی میں کہوں گا اکثر قاطے، مثلا 70-80%، اس سے بھی زیادہ معاشروں کے اندر عورت کا کوئی مقام نہیں تھا. عرب جاہلوں کی تو بات ہی نہ کریں، وہ تو بچی کے ہونے کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اکثر معاشروں میں عورت کے لیے مقام نہیں تھا. اور یہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں 1400 سال پہلے، یہ 1400 سال تو میں بہت پہلے کہہ رہا ہوں. آپ ابھی چلے جو مغربی ممالک آج کل بہت چیمپئن بنے ہوئے ہیں انسانی حقوق کے، خواتین کے حقوق کے معاملے میں، ذرا ان کی تاریخ کو جا کے دیکھیں، یہی انگلینڈ، یہی امریکہ جو آج جو ہیں وہ خواتین کے حقوق کے نام پر ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ان کی تاریخ کو جا کے دیکھیں. یہ خواتین کے حقوق کیا دیتے تھے آج سے 70-80 سال پہلے، 100 سال پہلے؟ اسلام آیا 1400 سال پہلے جب ان کی عورت انسان میں شمار ہوتی تھی، اسلام نے کہا عورت کا میراث میں حق ہے، تو انہوں نے خوب اعتراضات کیا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کے اندر تو عقل ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ تعالی، اس کو ہم پیسہ کیسے دے دیں، اس کو میراث کیوں دیں، اس کو میراث کرنا کیا ہے؟ یہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں 1400 سال پہلے، 100 سال پہلے بھی اکثر ملکوں میں نہیں تھا، اسلام نے کہا 1400 سال پہلے کہ ہاں نہیں عورت کو ملنا چاہیے، بیوی کی حیات طیبہ میں جو کچھ اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ کیا، جس طرح سے پیش آئے، جو شان اور جو عظمت بیوی کے لیے تھی، آج تک دنیا کے اندر کوئی مثال نہیں ہے ہمارے پاس کہ کسی عورت کو کسی علاقے اور حکومت کے اندر اس دور میں کیا صدیوں بعد تک کوئی ایسا مقام ملا ہو، اللہ کے رسول نے کیا. اسلام نے کہا میراث دو، اس زمانے میں کہا نہیں میراث نہیں دیتے، سینکڑوں سال تک انکار کیا، اب آ کر الٹا اعتراض شروع کیا کہ اسلام کہتا ہے آدھی میراث دو، آدھی کیوں دیتا ہے، پوری دینا چاہیے. 1300 سال کے بعد کچھ چیزیں ان کو سمجھ میں آئی ہیں، اب دوسری طرف سے اعتراض شروع کیا. ایک کام جو ہم لوگوں کے لیے بہت اہم ہے، مرد ہونے کے ناطے بھی اور عورت ہونے کے ناطے بھی، وہ یہ کہ یہ دیکھیں بیوی کی حیات طیبہ میں عورت کا مقام کیا ہے، ہمیں بیلنس پتہ چلے. آج ہم اور آپ ہر چیز میں چیلنج پہ کھڑے ہیں، ایک چیلنج ہے ہمارے سامنے، ہر چیز میں چیلنج ہے. مثلا باپ کو اپنی اولاد کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، چیلنج بنا ہوا. آج سے 40 سال پہلے باپ اپنی اولاد کے لیے ایک سخت سخت طبیعت کا باپ تھا، آج کے زمانے میں کچھ ایسا ہوا کہ بچے تربیت کے بجائے باپ کے ہاتھ سے ہی نکل گئے، والدین کے ہاتھ سے ہی نکل گئے. اب ہمارے لیے چیلنج بنا ہوا ہے کہ بھئی ہمیں کیسے پیش آنا ہے، تربیت کرنی کیسے ہے. ادھر سے اسلام ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اولاد کی تربیت اتنی اہم ہے، دوسری طرف سے معاشرہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم کچھ نہ کہو یہ اہم ہے. اب ایک چیلنج بن گیا ہمارے سامنے. اچھا خواتین کو آزادی کتنی دینی ہے؟ 1400 سال پہلے اسلام نے کہا بھائی میراث دو، ان کو حقوق دو، دنیا نے انکار کیا، اب آ کر اس نتیجے پر پہنچے کہ انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ عورت کو نعوذ باللہ تعالی اس حالت میں پہنچا دو جس میں انہوں نے پہنچا دیا، نہ اس میں مطمئن رہ پائے نہ اس میں مطمئن رہ پائے، اور ہم جیسے معاشرے ان دنیاؤں کے بیچ میں کھڑے ہوئے. بعض اوقات بہت افسوس ہوتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں مغربی معاشروں میں 25-30 سال پہلے ہو کر برے نتائج دے کر ختم ہو گئیں، اب ہمارے یہاں شروع ہوتی ہیں، اب ہمارے یہاں شروع ہوتی ہیں. ہمیں خدا کا شکر کرنا چاہیے تھا کہ ان کے ہاں جو مصیبت 25-30 سال پہلے عذاب کر گئی، ہم اس سے بچے رہے، بد قسمتی سے اب ہم پھنسنے جا رہے ہیں اس میں، تو یہ ہمارے سامنے چیلنج بنا ہوا ہے. اب الحمدللہ رب العالمین سیرت کا اتنا بڑا سبق ہمارے پاس موجود ہے، اتنی جرأت نہیں ہے ہمارے اندر، اتنا اعتماد نہیں ہے ہمیں اپنے اوپر کہ ہم یہ کہیں کہ بھائی دنیا جو کچھ بھی کرے ہم وہ کریں گے جو سیدہ طاہرہ نے ہمیں سکھایا. درود بھیجے گا محمد والے والے
صلی اللہ علیہ
وسلم. اعتماد دکھاؤ. کل کا مرد اسلام کی مخالفت میں اپنی خواتین کے ساتھ ایک عجیب و غریب طریقے سے پیش آتا تھا جو اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا، آج بھی بہت سارے معاشروں میں ہے ایسا. ہم جانتے ہیں ہماری ملک کے بعض حصوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے، خواتین کے ساتھ ناانصافی ہے، مثلا بعض اور ممالک کے اندر بھی ایسا ہی ہے. اس کے بعد پھر معاشرہ تبدیل ہو گیا اور ایک ایسی جگہ پہ پہنچا دیا جس میں آج میں سمجھتا ہوں کہ عورت کا مقام ان کے نزدیک سوائے پس درجے کی مخلوق کے جس کو یہ پہلے لفظ میں کہتے تھے اب عمل میں کر رہے ہیں، اب عمل میں کر رہے ہیں. ہم لوگ کے سامنے چیلنج ہے، ہمیں سیکھنا پڑے گا. اور یہ میں کہہ رہا ہوں آج کے زمانے کی خوبی ہے، آپ کے پاس سیکھنے کے لیے سب کچھ موجود ہے، پہلے نہیں کر سکتے تھے. الحمدللہ رب العالمین آج دین موجود ہے ہمارے پاس، صرف کیا چیز چاہیے؟ اعتماد چاہیے، اپنے اوپر تھوڑا کنٹرول چاہیے. کیسے اعتماد اور کنٹرول چاہیے؟ مثلا خواتین کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے؟ معاشرے کے اندر ایک مصیبت ہوتی ہے کہ جب کوئی غلط چیز رائج ہو جاتی ہے تو جو وہ کر رہا ہو اسے کوئی غلط نہیں کہتا، سب صحیح کہتے ہیں. اگر کوئی چیز غلط رائج ہو جائے کوئی جرأت دکھائے کہ میں نہیں کروں گا، سب اس کی مذمت کریں گے، سب اس کی برائی کریں گے. انبیاء کا کام اس لیے سخت ہوتا ہے، انبیاء معاشروں سے ٹکرا جاتے ہیں، ان کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے خدا سے اپنے رابطے کی وجہ سے کہ جب پورا معاشرہ ان کی مخالفت میں کھڑا ہوتا ہے وہ خدا پر اعتماد کر کے اپنے آپ کو تنہا احساس نہیں کرتے، خدا پہ بھروسہ کر لیتے. آج کے معاشرے میں ایسا ہوگا، آپ سے دین ایک چیز مانگے گا، آپ دینے کی کوشش کریں گے، معاشرہ اس کے خلاف ہوگا، اب امتحان شروع ہوگا. اب آپ کے سامنے دو راستے ہیں، یا تو جو زمانہ کر رہا ہے آپ بھی وہی کر لیں، سب خوش رہیں گے، کوئی برائی نہیں آئے گی آپ کے اوپر لوگوں کی طرف سے، لیکن ایک بات ہے زندگی برباد ہو جائے گی. دین و خدا کی مخالفت میں اگر کوئی آسانی ہوتی تو خدا مخالفت کو حرام قرار نہ دیتا. کیوں خدا حرام کرتا اگر کوئی بھلائی ہوتی ہے اس کے اندر؟ تو اب کیا ہے کہ مخالفت اٹھانی پڑے گی لیکن زندگی اچھی ہو جائے گی. اس کے لیے کیا چاہیے؟ اس کے لیے خدا سے رابطہ چاہیے. ہر دین کے کام میں عمل کرنے کے لیے آج کے زمانے میں جو مجھے سمجھ میں آتا ہے خدا سے رابطہ چاہیے. ہر معاملے میں ایسا ہی ہوگا، تو خواتین کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے. اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، تھوڑا سی اس کی تفصیل بھی عرض کروں گا. وجہ کہ اگر کوئی یہ سوچے کہ میں دین کے حکم پہ عمل نہیں کروں گا، لوگوں کو خوش کر لوں گا، زندگی گزر جائے گی، نہیں گزر سکتی، بربادیاں آئیں گی. اب دیکھیے کم سے کم بربادی جو ہمارے سامنے ہے اس وقت پوری دنیا جانتی ہے، ایک دوسرے سے گویا آنکھیں چرا رہے ہوتے ہیں جبکہ جانتے ہیں کہ ایسا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ محبت اور تعلقات ختم ہوتے جا رہے ہیں. سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے مغربی ممالک کیا، مشرقی ممالک کیا، خاندانوں میں تعلقات کیسے بننے ہیں، یہ معاملہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اور اسٹیٹسٹکس جو ہمارے پاس اعداد و شمار آ رہے ہیں دنیا بھر کی طرف سے، اچھائی نہیں دکھاتے کہ زمانہ اچھا ہو رہا ہے، نہیں برائی دکھا رہا ہے. اب ہم لوگ اگر آپ کے پاس راستہ جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ بھائی اس رابطے کو سمجھو کہ معاملہ کیسے ہونا ہے. اور اگر کوئی چھپانے کی کوشش بھی کرے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر بات کروں، چھپانے کی کوشش نہ کریں بہتر ہے. وہ یہ کہ باقی جگہوں پہ خرابی ہے، ہمارے اندر خرابی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ہمارے اندر بھی خرابی ہے. کہ ہمارے خاندانوں میں تعلقات صحیح چل رہے ہیں؟ میں سوچتا ہوں کتنے مظلوم ہیں وہ بچے جن کے ماں باپ میں چپلش ہوتی ہے، کتنے مظلوم ہیں وہ بچے جو اپنی ماؤں کو حق سے محروم ہوتا دیکھتے ہیں، مصیبت ہے یہ. اچھا جو بچے اس قسم کے دباؤ میں زندگی گزارتے ہیں ان بچوں کی زندگی مستقبل کے لیے بھی مصیبت میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور اس کے ذمہ دار ایک حد تک کہہ سکتے ہیں والدین ہوتے ہیں. تو ایزان محترم ہمارے سامنے جو راستہ رہے گا وہ یہ کہ بھائی ان اصولوں کو سمجھنے کی کوشش کریں جو دین کہہ رہا ہے کہ مرد اور عورت کے حقوق کے معاملے میں ہے، اس کو دیں. ہم صرف دعوے سے زندگی نہیں گزار سکتے، ہمیں ان عظیم الشان شخصیتوں سے سیکھنا پڑے گا. مثال کے طور پر آیا مرد عورت کا احترام، احترام کا مطلب کیا ہے؟ جھکنا نہیں ہے احترام کا مطلب، احترام کا مطلب یہ ہے کہ اس کے وجود کو اہمیت دی جائے،
اس کے وجود کو قبول کیا جائے کہ بھئی ایک مستقل وجود ہے، اس کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، آیا احترام دے یا نہ دے. اچھا مادہ پرست جو ذہنیت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بھئی اگر میں وہ ہوں جو سب کو کھلا پلا رہا ہوں تو دوسروں کی کیا حیثیت ہے. ایک مادہ پرست ذہنیت یہ ہو گئی. اچھا مغربی مالک نے اس کا حل کیا نکالا؟ انہوں نے حل یہ نکالا کہ مرد علیحدہ کمائے گا، عورت علیحدہ کمائے گی. نتیجہ کیا ہوا؟ دونوں مستقل ہو گئے. اب جب دونوں مستقل ہوئے تحمل ختم ہو گیا. بس ایک غلط ذہنیت یہ ہوئی کہ مرد چونکہ کما رہا ہے، پیسہ اور طاقت اس کے ہاتھ میں ہے، تو باقی کسی کی اہمیت نہیں ہے. ایک غلط ذہنیت یہ ہو گئی. ایک غلط ذہنیت یہ ہوئی کہ مرد علیحدہ کما رہا ہے، عورت علیحدہ کما رہی ہے، دونوں مستقل ہیں، تو تحمل کرنے کی کیا ضرورت ہے. اس فکر میں جس میں مرد طاقت رکھتا ہے، پیسہ رکھتا ہے، لہذا سب کچھ کر لے گا، اس میں خاندان پستے ہیں، لوگ مجبوری میں زندگی گزارتے رہیں گے، خوش نہیں ہوں گے لیکن خاندان کو چلائیں گے کسی مجبوری کی وجہ سے. اور میں تعجب سے یہ دیکھتا ہوں کہ یہ مثالیں کم نہیں ہیں معاشرے کے اندر. اچھا اس قسم کی ذہنیت میں جس میں دونوں مستقل ہیں، تحمل نہیں ہے، وہاں ایک اور مصیبت آئے گی. وہاں کیا آئے گا؟ وہاں طلاق بہت بڑھ جائے گی، پھر دوبارہ خاندان پسے گا. اب مجبور اس والے میں مجبوری میں زندگی گزاریں گے، اس والے میں اپنی مرضی سے علیحدگی ہوتی رہے گی. دونوں صورتوں میں اگلی نسل پہ دباؤ بڑھتا جائے گا، دونوں صورتوں میں. اچھا اب رائے حل کیا ہے؟ رائے حل یہ ہے کہ زبانی کلامی دعوے نہیں کرو. جو ان شخصیتوں کے سبق ہیں انہیں سیکھنے کی کوشش کرو. مثلا کیا سبق سیکھنے کی کوشش کریں؟ اگر مثلا ہم جیسے آدمی سے کوئی یہ کہے طالب علم سے کہ بھئی تم یہ بتاؤ کہ بی بی کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہوئے کہ عورت اور مرد کے تعلق میں کیا سبق ہیں جو ہم بی بی کی حیات طیبہ سے سیکھتے ہیں، تو زندگی کو بہتر بنانے کے لیے چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. سب سے پہلا نقطہ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ ہے احترام. اگر احترام موجود ہے، رسپیکٹ، احترام، دوسرے کے وجود کو حساب کرنا، اگر احترام موجود ہے بہت سارے معاملے ختم ہو جائیں گے. اگر احترام ہی نہیں ہے بس اس کے بعد یہ سمجھ لیجیے کہ بیماریوں اور خرابیوں کی جڑ بن گئی ہے. تو پہلا کام جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ ایک احترام کا رشتہ سب کے درمیان ہونا چاہیے. اچھا اس احترام کا مطلب یہ نہیں ہے، ظاہر ہے کہ فضا میں اور خاندان کے اندر سب چیزیں بناوٹی ہو جائیں، ایک بناوٹی احترام ہوتا ہے. مثلا ہم لوگ کبھی مثلا فرض کرنے کسی آفیشیل جگہ پہ گئے، کسی آفس وغیرہ کے اندر، ڈپارٹمنٹ کے اندر، وہاں پر بڑی چیزیں پروٹوکولز کے تحت چل رہی ہوتی ہیں، اس میں دل نہیں ہوتا، بناوٹی ہوتی ہیں. ہم گھر کو بناوٹی چیزوں پہ نہیں چلا سکتے، گھر کو دل سے چلنا چاہیے. بس یہ احترام بناوٹی احترام نہیں ہے، رسمی آفیشیل ٹائپ کا احترام نہیں ہے. جیسا کہ بدقسمتی سے ہماری پچھلی نسل میں ایسا تھا، پچھلی نسل میں ایسا ہوتا تھا کہ باپ کا روب، دبدبا، خوف کچھ احترام کروا رہا تھا. ظاہری طور پہ بہت اچھا تھا، مثلا جیسے ہی باپ گھر میں آیا سب خاموش ہو کے بیٹھ گئے، دیکھنے میں بہت اچھا لگتا تھا کہ بھئی دیکھو باپ کا کیا مقام ہے اس گھر کے اندر، جیسے ہی آتا ہے سب چیزیں ایک دم صحیح ہو جاتی ہیں اور کتنی رسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر دل نہ ہو تو اس بناوٹی احترام کا کیا فائدہ؟ پتہ چلا یہی باپ جس دن کمزور پڑا اب باقی سب نے اس طاقت کا بدلہ لینا شروع کر دیا، کیا فائدہ ہوگا؟ ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں، اس بناوٹی احترام سے کیا فائدہ؟ نہ ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ احترام نہ ہوا تو پتہ چلا کہ باپ اور بیٹے اور اولاد اور ماں باپ کے درمیان کچھ ہے ہی نہیں، اصلا کوئی رشتہ ناتا ہی نہیں ہے، کوئی رکھ رکھاؤ ہے ہی نہیں. یہ بھی نہیں کہہ رہے، ہمیں دیکھنا پڑے گا مثلا اہل بیت ہمیں اس معاملے میں کیا سکھا رہے ہیں. محبت سکھاتے ہیں, رشتے کے اندر بناوٹ نہیں سکھاتے, ایک دوسرے کے ساتھ اچھا تعلق سکھاتے ہیں. اور میں نے عرض کیا اس لفظ کو میں جتنا بھی دہراؤں کم ہے, احترام سکھاتے ہیں. اب اس احترام کے نتیجے میں کیا ہونا چاہیے, میں بعض اوقات اپنے اندر اس بات کو شرمندگی کے ساتھ دیکھتا ہوں کہ کیا یہ چیزیں ممبر پہ کہنی چاہیے. پھر بعد میں دیکھتا ہوں اگر معاشرے میں نہیں کہی جائیں تو معاملات خراب ہو رہے ہیں. مثلا ایک اسٹینڈرڈ کے طور پر, اسکیل کے طور پر کہنے کی کوشش کرتا ہوں, کیا احترام کے ساتھ زبان کی گالم گلوچ قابل قبول ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے پسند نہیں کیا. کیا زبان کے ساتھ جسمانی اذیت و آزار قبول ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کبھی قبول نہیں کیا. اچھا اگر فرض کریں کچھ خاندان ایسے ہوں جہاں پر میاں بیوی کے درمیان زبانی کلامی بد کلامی ہوتی ہو, بد کلامی اس گلم گلوچ کے حد میں, زبانی کلامی سے ہٹ کر بعض اوقات جسمانی اذیت بھی ہوتی ہے, یہ اہل بیت کے حکم کے مطابق صحیح ہوگا کیا؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہوگا. جب یہ صحیح نہیں ہوگا اس کا مطلب ہے یہ خاندان اسٹینڈرڈ سے نیچے چلا گیا. جب یہ خاندان اسٹینڈرڈ سے نیچے چلا جائے گا اس میں جو بچے پلیں گے یہ حب اہل بیت میں مؤثر رہ پائیں گے؟ اس کا مطلب ہے یہ کچھ کمی دکھائیں گے. اچھا آج کل کا جو معاشرہ ہے وہ اتنا چیلنجنگ ہے کہ انسان کی کوئی کمی چھپی نہیں رہتی. آپ نے دیکھا ہے کبھی آپ کے سامنے کوئی سفر ہوتا ہے, اتنا مشکل سفر نہیں ہوتا, آسانی سے بیٹھے آسانی سے اتر گئے, تو آپ کے جو کمزوریاں ہوتی ہیں آپ کی یا آپ کی طاقتیں ہوتی ہیں وہ ظاہر نہیں ہوتی. بعض اوقات سفر بہت چیلنجنگ ہوتا ہے, بہت تحمل کرنا پڑتا ہے, بہت پلاننگ کرنی پڑتی ہے, ذرا سی بھی کمزوری ہوتی ہے سامنے آ جاتی ہے. آج کا زمانہ چیلنجنگ ہے. اگر ہم نے گھروں میں صحیح ماحول نہیں دیا اور ہمارے بچے بنیادی کمزوریوں میں رہے, یہ اگلے زمانے کے چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. تو میں پہلے پوائنٹ کے طور پہ آپ سے عرض کرنا چاہوں گا, عزیزان محترم, اپنی نسلوں پہ رحم کر, زبانی کلامی رابطے اور تعلق کے اندر ایک احترام کو کسی طریقے سے لے کر آئیں, ایک محبت کو لے کر آئیں. ممکن ہے اچھا جن گھرانوں کے اندر معاملہ خراب ہو چکا ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اب تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچ سکتی, اب ہم صحیح بھی کرنا چاہیں تو سامنے والا قبول نہیں کرے گا. یہ بات تو صحیح ہے کہ اگر کوئی خرابی 10 سال رہی ہو یا مثلا 3-4 سال رہی ہو ایک رات میں صحیح نہیں ہوگی, لیکن بالآخر جب خرابی نے خراب کیا ہے تو صحیح چلنے پہ صحیح بھی تو ہو سکتا ہے. بغیر میں خراب چلا تھا اور سامنے والا خراب ہوا تھا, اب اگر میں صحیح چلوں تو کیا امکان نہیں کہ سامنے والا بھی صحیح ہو جائے؟ تو ہمیں ذہن میں رکھنا پڑے گا. اور اولاد کی خاطر انسان کیا کیا قربانیاں نہیں دیتا, کم سے کم اولاد کی خاطر یہ قربانی دے دے کہ اب صحیح کرنا پڑے گا. تو عزیزان محترم پہلا پوائنٹ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر ہمیں بی بی کی ذات سے سیکھنا ہے, اہل بیت کی حیات طیبہ سے سیکھنا ہے, تو پہلا کام یہ کریں کہ اپنے خاندان میں احترام کے رشتے کو استوار کرنے کی کوشش کریں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اس کے ساتھ ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے, جب بھی دو انسان ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں کبھی نہ کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ سامنے والے کی خاطر کچھ قربانی دینی پڑتی ہے. دوستوں کو بھی ایسے ہی کرنا پڑتا ہے, جو مثلا بچے اسکولز میں پڑھ رہے ہیں, کالجز میں پڑھ رہے ہیں, یونیورسٹیز میں, حتیٰ جب دو ساتھ رہنے والے ساتھ رہتے ہیں سب کچھ مرضی کے مطابق نہیں ہوتا, اب وہ قربانی دینی پڑتی ہے, ایثار کرنا پڑتا ہے. اچھا آپ اس ایثار اور قربانی کو اس دوستی کے ناطے کر گزرتے ہیں, کر گزرتے ہیں. اگر آپ دوستی کے ناطے کر گزریں تو اس میں ایک اچھائی ہے, آپ نے تحمل دکھایا, آپ نے دوستی کو اہمیت دی، تحمل دکھایا، لیکن اس میں ایک کمی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اگر آپ نے دوستی کے ناطے یہ قربانی دی ہے، آپ کے دل میں ایک توقع رہے گی. سامنے والا بھی تو دے، آپ کے دل میں ایک توقع رہے گی. میں کہوں گا اس کو تھوڑا سا تبدیل کر لیتے ہیں. دو لوگ ساتھ رہیں تو کہیں قربانی دینی پڑتی ہے، قربانی دے، ایثار کر لے، لیکن اس سے بڑھ کر ایک ہدف لے لے. وہ کیا؟ دوستی کی خاطر نہ کرے، خدا کی خاطر کر لے. خدا کی خاطر کرے. بھائی اگر میں کسی دوست کی خاطر کروں گا نا تو میری توقع رہے گی کہ یہ بھی تو میرے لیے کچھ کرے. اچھا معمولاً ایسا ہوگا کہ جتنا میرا حق ہوگا میری توقع اس سے زیادہ ہوگی. میں نے تو اس کے لیے 10 منٹ کی قربانی دی، میں یہ چاہوں گا یہ 1 گھنٹے کی قربانی دے. جتنا میرا حق بنے گا ہمیشہ ہماری توقع ہمارے حق سے آگے نکل جاتی ہے، اور یہ بہت بڑی مصیبت ہے. تو اب اس کا علاج یہ ہے کہ بھائی ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، ایثار اور قربانی بھی ہو، لیکن ایک کام کریں، یہ ایثار اور قربانی سامنے والے کی خاطر نہ ہو، یہ ایثار اور قربانی ہو خدا کے نام پہ. اچھا اگر خدا کے نام پہ ہوگی تو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، سامنے والا کچھ کرے یا نہ کرے میں اپنے جذبے میں ختم نہیں ہوتا، میں اپنا کام کروں گا. کیوں؟ میں نے خدا کی خاطر کیا. آپ نے کتنے واقعات سنے ہوں گے بیوی کی حیات طیبہ سے، ان کی اولاد طاہرہ کی زندگی سے، خاندانی تعلقات سے. ان سب میں آپ ایک عجیب بات دیکھیں گے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ جزا چاہتے ہیں تم سے، نہ حتیٰ تم سے ایک شکریہ بھی چاہتے ہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم جو کچھ کر رہے ہیں، اس مورد میں اطعام تھا، جو کچھ ہم نے کیا لوجہ اللہ، اللہ کی خاطر کیا. کاش ہم لوگ اپنے رشتوں میں یہاں آ جائیں. میں نے بات تو میاں بیوی کے عنوان سے کی، اولاد اور ماں باپ میں بھی ایسا ہی ہے. بھائی جب باپ بچوں کے لیے قربانی دے رہا ہوتا ہے تو ایک جذبہ ہوتا ہے باپ کا کہ بھائی باپ ہے بچے کے لیے قربانی دے رہا ہے، ماں اپنے بچوں کے لیے قربانی دیتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اپنی اولاد سے ایک توقع بھی لے لیتی ہے. اس میں تھوڑی سی امپروومنٹ چاہیے. وہ کیا؟ ماں باپ بچوں کے لیے قربانی دیں، توقع نہ رکھیں. کس کے لیے قربانی دیں؟ قربانی خدا کے لیے دیں، خدا سنبھال لے گا. کاش ہمیں اس بات پہ اطمینان ہو جائے کہ نظام خدا کا نظام ہے، میرا آپ کا بنایا ہوا نہیں ہے. اگر یہ نظام میں نے اور آپ نے بنایا ہو نا تو اس میں ظلم ہوگا، اور اس ظلم کا کوئی خسارہ بھرنے والا بھی نہیں ہوگا. بھائی بس کریں، میں نے کمپنی بنائی، کمپنی میں 50 آدمیوں کو ملازم رکھا، کسی کی تنخواہ زیادہ رکھی، کسی کی تنخواہ کم رکھی، کیا یہ ضروری اور 100% ہے کہ میں انصاف کر لوں گا؟ نہیں، ممکن ہے انصاف نہ کروں. کیا یہ ضروری ہے کہ جس کے ساتھ ناانصافی ہوگی کبھی نہ کبھی اس کو حق دے دوں گا؟ نہیں، ممکن ہے 10 سال تک کسی کے ساتھ ناانصافیوں میں کچھ بھی نہ کروں. یہ وہ ہے جو ہم نے بنایا ہے، ایک وہ نظام ہوتا ہے جو خدا بناتا ہے. اگر خدا نظام بنائے گا کیا ممکن ہے میرے ساتھ ناانصافی ہو خدا اسے پورا نہ کرے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، خدا کا نظام ہے. تو ہم اور آپ جو بھی کردار انجام دے رہے ہیں، باپ ہونے کے ناطے، ماں ہونے کے ناطے، شوہر اور بیوی کے تعلق میں، جو بھی کام انجام دے رہے ہیں، اس میں تھوڑی سی امپروومنٹ لے آئیں، جذبے رکھیں، لیکن کریں خدا کی خاطر، تو اس میں برکت بھی ہے، تعلقات میں بہتری بھی ہے. ورنہ بات بات بری لگتی ہے. اب آپ دیکھیں ہمارے خاندانوں کے اندر بہت ساری مشکلات چھوٹی چھوٹی باتوں سے شروع ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے. فلاں موقع پر بچے نے یہ جملہ کہا، اس کے دل کو لگ گیا، ماں کو لگ گیا یا باپ کو لگ گیا. فلاں موقع پر باپ نے یہ بات کہی، بچے کے دل کو لگ گئی، اب جناب وہ لیے بیٹھا ہے. اچھا بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے خدا کی طرف سے نہیں دیکھا، اگر تم خدا کی طرف دیکھتے تو تمہیں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو اعزان محترم، چونکہ ماحول چیلنجنگ ہے نا، آج کل ماں باپ کے تعلقات کو سنبھالنا بہت مشکل کام ہو گیا ہے، پہلے بھی آسان نہیں رہا ہوگا، آج کل بہت مشکل ہے، تو اس کو حل کیسے کریں؟ ہمارے پاس کوئی حل ہونا چاہیے نا۔ اگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں ماں باپ کے تعلقات کو سنبھالنا مشکل بن گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ میں آپ سے ووٹنگ نہیں لے سکتا یہاں پہ، نہ میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ رائے دیں، لیکن دل سے پوچھے گا مشکل بنا ہوا ہے یا نہیں بنا ہوا۔ تو ہم لوگ جو ہوتے ہیں وہ مولوی حضرات، آپ لوگ مولوی لوگ کہتے ہیں، یہ لوگ سوسائٹی کا چوراہا ہوتے ہیں، یہاں سے ساری ٹریفک گزر رہی ہوتی ہے، تو اس چوراہے پہ کھڑے ہوئے انسان کو گاڑیوں کے سارے ماڈل سمجھ میں آتے ہیں کہ سوسائٹی میں گاڑیوں کے ماڈل کون کون سے چل رہے ہیں۔ ہمیں لوگوں کے تعلقات سمجھ میں آتے رہتے ہیں، تعلقات میں مشکلات سمجھ میں آتی رہتی ہیں۔ تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، آج کل ماں باپ کے تعلق کو سنبھالنا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اسے کیسے سنبھال سکتے ہیں؟ اس طرح سنبھال سکتے ہیں، خدا کی خاطر سنبھالو، پھر سنبھالنا آسان ہے۔ تو جو دوسرا پوائنٹ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، پہلے پوائنٹ میں تھا کہ احترام کرو، دوسرے پوائنٹ میں یہ تھا کہ ایثار اور قربانی کریں، لیکن ایثار اور قربانی رشتوں کے نام پہ نہ کریں، ایثار اور قربانی کریں خدا کے نام پہ۔ تیسری بات ایک اور کہوں گا اور اس موضوع سے مزید آگے بڑھیں گے، اور کل بی بی کے حیات طیبہ میں جو کچھ معاشرے کے لیے ہے اس کو سمجھنے کے لیے چند نکات عرض کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اذان محترم، بعض اوقات ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ جن لوگوں کے درمیان ہم زندگی گزار رہے ہیں اور ان کی مشکلات کو سن رہے ہیں کہ کس کے ساتھ کیا مشکل پیش آئی، کس کے ساتھ کیا مشکل پیش آئی، اور ان مشکلات میں سے بعض کو سمجھنے کی ہم میں طاقت بھی ہوتی ہے، ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے، چونکہ 25-30 سال سے یہی کام کر رہے ہیں، تھوڑا تعلیم بھی اسی حوالے سے ہے، تو کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھائی یہ اس بیچارے کے ساتھ جو ہو رہا ہے نا، یہ کیوں ہو رہا ہے۔ بعض اوقات ان کے حل بہت چھوٹے سے ہوتے ہیں، حل بہت چھوٹے سے ہیں، بلا خرچ، خرچہ بھی نہیں ہے کوئی۔ بعض اوقات میں ڈاکٹرز وغیرہ سے ملتا ہوں نا، تو ان کو بتاتا ہوں کہ بھائی جسم کے اندر یہ صورتحال ہے، تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ جو بیماری ہے نا، یہ کم خرچ ہے، علاج آسان ہے، بیماری خطرناک ہے، لیکن علاج آسان ہے، کم خرچ ہے۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں بھائی اتنا کر لو، پانی پیتے رہو، پانی پیتے رہو، آپ کی باڈی میں یہ جو خرابی آئی ہے یہ صرف پانی پینے سے صحیح ہو جائے گی، پانی ڈھنگ سے پی لو، کم خرچ، علاج آسان، بیماری مہلک۔ اخلاقیات میں بھی ایسا ہی ہے، بیماری مہلک ہے، گھر برباد کر دے گی، ماں باپ بچوں سے بچھڑ جائیں گے، نعوذ باللہ، خاندان ختم ہو جائیں گے، بیماری مہلک ہے، علاج کم خرچ ہے، بہت آسان ہے، علاج بہت آسان ہے۔ وہ کیا علاج ہے؟ یہی جو نکات عرض کی آپ کی خدمت میں، خدا کو بیچ میں لانا پڑے گا، اس کے بغیر تعلقات نہیں بنیں گے۔ آج کل کا معاملہ بہت خراب ہے، اگر پہلے کسی وجہ سے رسم و رواج میں بن جاتے تھے، آج جب کہ لوگ مستقل ہو رہے ہیں آج نہیں بنیں گے، آج چیلنج بہت خطرناک ہے۔ تو میں تمام دوست احباب سے، خاص کر وہ جو اپنی زندگی کے ابھی ان رشتوں کو شروع کرنے کے مرحلے میں ہیں، ان سے کہوں گا ابھی سے خدا کو بیچ میں رکھو، جب مجبوری میں پھنس جاتے ہیں نا، پھر تو سب خدا کو بیچ میں لے آتے ہیں، جب میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں رہے گا، خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی، تو جاؤں گا کہاں؟ پھر تو میں کروں گا ہی اللہ اللہ، اس کے علاوہ تو کوئی راستہ ہے نہیں پھر میرے پاس۔ جب طاقت میں ہو نا تب اللہ اللہ کر لو، جب طاقت ہے۔ اور آپ جو ابھی جوان ہیں مثلا، چاہے لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں، چاہے ابھی جوانی سے تھوڑی عمر میں، جب یہ طاقت ہے نا، ابھی خدا کے سامنے جھکو، ابھی اپنے آپ کو جھکاؤ، ابھی مغفرت طلب کر لو، ابھی طاقت میں حقوق دینا شروع کرو. اگر آپ نے طاقت میں حقوق دینا شروع کر دیے، آپ کی کمزوری کو خدا سنبھال لے گا. خدا کے لیے مشکل نہیں ہے، وہ سنبھال لے گا. لیکن اگر آپ نے طاقت میں حقوق نہیں دیے، میں کتنی دفعہ دیکھتا ہوں، ایک باپ ہے مثلا، شوہر ہے، اپنی بیوی پہ ظلم کر رہا ہے، چلا رہا ہے، نعوذ باللہ مار بھی رہا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، پھر بیوی کہتی ہے کہ جب میری کمزوری کا وقت تھا تو تو نے یہ کیا تھا، اب میری باری آئی. کب تک یہ گیم کھیلنا ہے طاقت اور کمزوری کا؟ یہ شیطان کا وسوسہ ہے. کوئی طاقتور نہیں ہے ایک معنی میں، اور کوئی کمزور نہیں ہے ایک معنی میں. ہر طاقتور سے زیادہ طاقتور خدا ہے، ہر کمزور کے پیچھے خدا ہے. کوئی کیوں کسی کو طاقتور سمجھ رہا ہے؟ کوئی کیوں کسی کو کمزور سمجھ رہا ہے؟ اگر خدا کو بیچ میں لائیں، یہ سب معاملات آسان ہیں. پھر جو مشکلات خاندان عصمت و طہارت پہ ٹوٹتی تھیں، وہ کسی خاندان پہ نہیں ٹوٹی ہیں، وہ کسی نے نہیں جھیلی ہیں. آپ تصور فرمائیں، امیر المومنین کے لیے مشہور تھا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امیر المومنین کے لیے مشہور تھا، مسکراتے رہتے تھے. یہاں تک کہ بعض لوگوں نے جب غزب خلافت کی تو نعوذ باللہ تعالیٰ اتہامات میں سے ایک الزام یہ لگایا کہ نعوذ باللہ تعالیٰ مثلا امیر المومنین میں سنجیدگی کی کمی ہے، اس وجہ سے خلافت حق نہیں ہے، چونکہ مسکراتے تھے. میں کبھی کبھی ایک بات سوچتا ہوں، کسی کے ساتھ وہ واقعہ ہوا ہو جو امیر المومنین کے ساتھ ہوا، کس دل سے مسکراتے تھے. آپ ذرا تصور کرو، میرے اور آپ کے ساتھ زندگی میں کبھی کوئی چھوٹا سا واقعہ ہو جائے، دماغ سے نہیں نکلتا، یاد آتا رہتا ہے اور دل کو جلاتا رہتا ہے، لوگوں سے نفرت ہونے لگتی ہے، دیکھنے کا دل نہیں چاہتا. کتنی للہیت ہو امیر المومنین کے اندر، ان مصائب کو جھیل لے پھر بھی مسکرائے، پھر بھی مسکرائے. اہل بیت کے مصائب میں جو بہت بڑی ایک مشکل ہے، بیان کرنے والوں کے لیے بھی مشکل ہے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس مصیبت کو بیان کر سکتے ہیں شاید بیانات کی محدودیت کے اندر، زمانے کا فاصلہ بھی ہے. مثلا جو امیر المومنین پر مشکل گزری وہ ہم بیان کریں شاید، لیکن جو امیر المومنین کی اولاد پہ مصیبت گزری اور امیر المومنین نے اس کا دکھ اٹھایا، اسے کیسے بیان کریں؟ مثلا شاید کوئی یہ بیان کر پائے کہ سید الشہداء پہ کربلا میں کیا گزری، نہیں بیان کر سکتا، ہم میں جذبات کی وہ طاقت نہیں ہے. 1400 سال کا فرق ہے، نقل و بیانات کی محدودیت، ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ لیکن آپ خود تصور کریں، جو امام حسین پر گزری وہ تو شاید میں بیان کر لوں گا، لیکن جب امام پر وہ گزر رہی تھی تو بی بی زینب پہ کیا گزر رہا تھا، اسے کون بیان کر سکتا بھائی؟ اپنی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں، میرے اوپر کوئی مصیبت گزرے میرے لیے آسان ہے، میرے بچے پر وہ مصیبت گزرے میرے لیے اس سے سخت ہے. اب عزیزو مجھے ایک بات بتانا، کوئی اللہ کے رسول کے دل سے پوچھو اس پہ کیا گزر رہی تھی؟ ماں باپ کی محبت کو تو سب پہچانتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں. باپ اپنی اولاد کو چاہتا ہے. اب میں آپ سے صرف سوال ہی کر سکتا ہوں کہ باپ بیٹوں کو زیادہ چاہتا ہے یا بیٹی کو زیادہ چاہتا ہے؟ تو بھائی پوری دنیا میں کہتے ہیں کہ باپ تو بیٹیوں کو زیادہ چاہتا ہے. اچھا اب ایک اور سوال کرتا ہوں, باپ اس بیٹی کو زیادہ چاہتا ہے جس کی ماں زندہ ہے یا اس کو جس کی ماں مر گئی ہے؟ بھائی یہ سیدہ تو وہ ہے جس کی بچپن میں ماں مر گئی ہے. ابو رسول خدا انسان کامل, اور وہ رسول خدا ایسا ہے کہ بچے کو کسی مصیبت میں دیکھتا ہے انسان کے بچے کو نہیں, چڑیا کے بچے کو, تو تڑپ اٹھتا ہے. اب ذرا اس کی قبر میں پوچھو اس کی بچی کو تماشے لگے. بھائی کوئی رسول اللہ کے جن سے تو پوچھے. اللہ کے رسول نے عجیب جملہ کہا, کہا مجھ پر جو مصیبتیں ٹوٹی وہ کسی نبی پر نہیں ٹوٹی. کیا وجہ دی؟ بھائی کوئی نبی ہے جس کی بچی کو تماشا لگا ہو؟ کوئی نبی ہے جس کے بچے صحراؤں میں ذبح ہوئے ہو؟ کوئی نبی ہے جس کے پالنے والوں نے اس کی بچی کے گھر پہ حملہ کر دیا, وہ بیچاری رسول اللہ کو کہتے ہیں؟ اللہ لعنت اللہ. خدایا سیدہ کے غم کے طفیل ان کے فرزند کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما.